الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآله.
ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. صلوات
بردن اللهم صل على محمد.
عزیزان محترم، آج شب عاشور اور کل عاشورہ کا دن ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ حضرات کی عزاداری کو، آپ حضرات کی عبادات کو قبول فرمائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مجالس امام حسین علیہ السلام سے زیادہ سے زیادہ زندگی میں اپنے استفادہ کر سکیں. قرآن کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور کل بھی میں نے اسی آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ متففین آیت نمبر 12 اور پھر آیت نمبر 13 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یکذب بہ، یہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، those who are denying the day of judgment، basically they don't have any argument، they don't have any دلیل، they don't have any intellectual basis، they don't have any philosophical reasoning behind this، but they are doing this، they are denying the day of judgment only because of their lifestyle، because of their sinful life، because of their sinful transgression، because they are transgressor، they are aggressor، because they want to continue their zulm and transgression، so that they are denying the day of judgment. قرآن مجید کی آیت ہمیں جو بڑا اہم میسیج دیتی ہے وہ یہ کہ ہم جب آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور یہ چیز اگین آئی جس وانٹ ٹو مینشن دیٹ دس از نتھنگ ٹو ڈو اور ناٹ ریلیٹڈ ٹو کفار اونلی اور مشرقین اونلی، بٹ وی آر آلسو ڈوئنگ دا سیم. سو وی کین سی لاٹ آف ایگزامپلز ان مسلم کمیونٹیز. سم ٹائمز وی آر مسلم، وی بورن ان مسلم کمیونٹی، وی بورن ان شیعہ کمیونٹی، بٹ وی آر ناٹ پریکٹسنگ ایٹ آل. یہ جو ہم پریکٹسنگ نہیں ہیں، تو ہم بہت سی چیزوں کو پریکٹس میں ڈینائی کرتے ہیں اپنے، اور جو ڈینائی کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنے راستے میں خود اللہ کو اور ڈے آف ججمنٹ کو اپنے راستے میں آبسٹیکل سمجھتے ہیں، اپنے سامنے رکاوٹ سمجھتے ہیں. جب آخرت میرے سامنے رکاوٹ بن جائے گی، تو پھر میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ میں نہیں کر سکتا. یہ ہے وہ بیسک فلسفی جو کفار میں اور مشرکین میں اور ایک اور شکل میں ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، کہ ہم جسٹیفیکیشن دیں، ہم ایکسکیوز دیں، اور پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بات کرتا ہے. تو وی ور ڈسکسنگ بیسیکلی دیر از اے ایفیکٹ آف آور عمل. سو وین وی آر ڈوئنگ سم تھنگ وی ہیو آور ڈیڈس، سو ڈیڈس آر افیکٹنگ آور ایمان، ڈیڈس آر افیکٹنگ آور عقیدہ. اف آور ڈیڈس آر بیڈ اور ایول، دین ایونچولی آور ایمان ول آلسو بی ول ڈسٹرائے، اینڈ دین آور عقیدہ ول آلسو بی ڈسٹرائڈ. So you can understand that, for example, if our aqeedah is not good, so we can understand that our amal will not also be good. But when our aqeedah is good and amal is not good, eventually our aqeedah will also destroy. To ye Quran Majeed ne jo hame ek perception di hai, jo ek moral and ethical principle diya hai, ye bahut important hai hamare liye ki hum isko samajhne ki koshish kare. کل میں نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی، آج میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کل ہم نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی کہ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، او دوز ہو آر فیتھفل پیپل، those who are believer, Allah subhanahu wa ta'ala says that if you are righteous person, agar tum taqwa ikhtiyar karoge, if you become righteous person, and taqwa is related to, again and again I am comparing it, those who were not here yesterday. So I would again say the meaning of taqwa. Taqwa is related to my aqeedah, taqwa is related to my iman, taqwa is related to my amal. But taqwa is overall effect of my aqeedah and my iman and my amal on my heart. What I am getting out of it, I am repeating this word, that what I am getting out of it is my taqwa, is my piety, is my righteousness. So taqwa ka taluk aapke qalb se hai. اور جو کچھ اپنی زندگی میں ہم کرتے ہیں اس کا جو ہمارے اوپر تاثیر ہوتی ہے جو ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں اس لیے کہ روایات میں قرآن مجید میں تقویٰ کو آپ کے ہارٹ کی کوالٹی کہا گیا ہے تقویٰ righteousness is the quality of your heart it is not the quality of your عمل اور عقیدہ سو آپ کا جو قلب آپ کی جو روح ہے جو کنسٹرکٹ ہوتی ہے آپ کے عمل کے ذریعے سے آپ کے عقیدے کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ if you are righteous person I will give you I will provide you criterion so you will be able to distinguish right from wrong you will become insightful person you will have hikmat you will be able to distinguish right from wrong یہ بہت ہماری زندگی میں ایک important issue ہے آپ دیکھیں جہاں سورہ جمعہ کی ابتدائی آیت میں جہاں انبیاء کے اوبجیکٹیوز بیان کیے گئے ہیں وہاں کیا کیا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ کہ آپ کو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ پہلے تو تعلیم ہے کتاب کی What is the meaning of تعلیم تعلیم کا آپ کو تعلیم دینی قرآن کی کتاب الہی کی اور پھر حکمت کی حکمت سکھانا یہ دو چیزیں الگ ہیں قرآن ڈسکس کرتا ہے sometimes we have علم sometimes we have knowledge sometimes we are educated person but we have really a problem to understand right and wrong ہمیں مشکل ہوتی ہے سمجھنے میں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے لہٰذا علم جو ہے can be a veil for us علم العلم و حجاب الاکبر کبھی یہ علم جو ہے وہ حجاب اکبر بن جاتا ہے کبھی یہ علم آپ کے راستے میں obstacle بن جاتا ہے کبھی اسی علم کے ذریعے سے یہی علم آپ کے تکبر میں تبدیل ہو جاتا ہے آپ کو arrogant بنا دیتا ہے اور اسی تکبر کی وجہ سے آپ حق اور باطل کو دیکھنے کے قابل نہیں رہتے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ علم کافی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ you have to purify your heart as well So if you have knowledge, if you have purified your heart, then you can distinguish right from wrong. یہ جو ہمیں قدم قدم پر یہ جو مشکل اور میں نے اپنی زندگی میں اس کو بہت دیکھا ہے کہ لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بہت علمی لحاظ سے بڑے مضبوط ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے گھر کا ایک معمولی سا مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتے یہ ان کے اندر ایشو ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس میں righteousness کا ہونا اللہ تعالیٰ بہت واضح طور پر کہتا ہے کہ sometimes when you don't understand the right thing you don't understand the truth this is not because of lack of knowledge sometimes we have lack of knowledge sometimes we are ignorant of something it's okay if I don't know something so this is why I don't understand truth but if I have knowledge but my heart is not clean My heart is not purified. My heart is when my soul is not refined. Then again Allah subhanahu wa ta'ala says that you will not be able to see the truth. اسی لئے قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَجَاهَدُ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا عجیب ہے ظُلْمًا وَعُلُوَّا اب قرآن کی آیت دیکھیں میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس چیز کا انکار کر رہے تھے انکار کر رہے تھے وَاسْتَيْقَنَتْ بِهَا جبکہ ان کو یقین تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک چیز کا یقین ہو اور پھر آپ انکار کریں آپ غور کریں اس کے اوپر کہ اگر فرض کریں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اور مجھے جو ہے وہ یقین ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں لیکن میں اس کا پھر بھی ڈینائی کرتا ہوں میں اس کو پھر بھی انکار کرتا ہوں کیوں اس لیے دو وجوہات کی بنا پر میں ڈینائی کر رہا ہوں ایک تو ظلم کی وجہ سے میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں، دوسرا علوون، میں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہوں. آئی ایم کنسیڈرنگ مائی سیلف دیٹ آئی ایم سپیریئر اوور یو. آئی ایم کنسیڈرنگ فار ایگزامپل آئی ایم مور، آئی ہیو اے پراؤڈ، آئی ایم مور ایروگینٹ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آپ کو جو جہود ہے جس کو انکار کہتے ہیں، جس کو ڈینائی کرنا کہتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ اس کی کازز کیا ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں. اور اس کی کازز اور اس کی ریزنز جو ہیں وہ کبھی کبھی جو ہے وہ اکیڈیمک ہو سکتی ہیں، تھیوریٹیکل ہو سکتی ہیں، اس کا تعلق نالج سے ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی اس کا تعلق جو ہے آپ کی موریلٹی سے ہو سکتا ہے، آپ کی ایتھکس سے ہو سکتا ہے، اور آپ کی اسپریچویلٹی سے ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ یہ جو حیات ہے، یہ لائف جو ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ جس کو آپ لائف کہتے ہیں، میں اس کو لائف نہیں کہتا، یہ جو ہے وہ ایک ڈیڈ پرسن کی طرح ہے کہ تم مردہ ہو. اور یہ لائف وہ ہے کہ جس میں ایمان ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے میں تمہیں لائٹ عطا کرتا ہوں، نور عطا کرتا ہوں، اسپریچول لائٹ، تمہارے ہارٹ کو میں ایلیومینیٹ کرتا ہوں، جس کے ذریعے سے تم جو ہو وہ نورن یمشی بہی فی الناس، تم لوگوں کے درمیان جو ہے تم چلتے ہو. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو نور کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے، میں نے کل ایک ایگزامپل دی کہ مادی اور میٹیریلسٹک لائٹ سے آپ میٹیریلسٹک جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، اور جو اسپریچول لائٹ ہوتی ہے جیسے ہمارا ایمان ہے، ہمارا علم ہے. دیکھیں آپ جس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں، فرض کریں آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، میں بھی اسی چیز کو دیکھتا ہوں، لیکن جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہوتی. اگر آپ انجینئر ہیں، اگر آپ اپنی فیلڈ میں ہیں، اگر فرض کریں میں اسپریچول کیئر میں ہوں، میں جن چیزوں کو دیکھ رہا ہوں ان چیزوں کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مومن جو ہے وہ ینظرکم بنور اللہ، وہ نور خدا سے چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ نور خدا سے دیکھتا ہے، اس سے خوف کھانا چاہیے، اس لیے کہ وہ تمہاری حقیقت کو جلدی سمجھ سکتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. ایک اب چلتے چلتے ایک چیز آئی ہے میرے ذہن میں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف اشارہ کروں، جو اگرچہ بہت ڈیپ جو ہمارے ہاں علم عرفان ہے اس میں جا کے ڈسکس ہوتی ہیں چیزیں، لیکن میں ایک آسان الفاظ میں ایک حقیقت کی طرف آپ کی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ کی توجہ میرے ساتھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب کبھی نور کی بات کرتا ہے، بعض حقائق کی بات کرتا ہے. دیکھیں اسی آیت کے اندر جو ہے وہ ایک اور اضافہ کیا گیا ہے ایک جگہ کے اوپر، شاید اس آیت میں یہ بات میں وہ بعد میں بھی آ سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. یہ لوگ جو ڈینائی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس لیے ڈینائی کرتے ہیں کہ بیکاز دے cannot comprehend the knowledge of this thing when you don't understand. پھر قرآن کہتا ہے ولما یاتیہم تاویلہ، اور ان کے پاس اس کی تاویل بھی کوئی نہیں ہے. یہ جو تاویل کا لفظ ہے یہ بڑا ڈیپ ہے. ہمارے پاس دیکھیں ایک الفاظ ہوتے ہیں اور ایک الفاظ کے میننگز ہوتے ہیں. فرض کریں آپ کو میں قرآن کی ظاہری آیت کو آپ پڑھیں گے، آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے. سو وین یو آر جسٹ ریسائٹنگ قرآن اور یو آر ریڈنگ دا ٹرانسلیشن آف قرآن، بٹ یو مے ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگز آف قرآن. سو آئی ایم ایکسپلیننگ فار یو دا میننگز آف قرآن، جس کو ہم کہتے ہیں مفہوم. تو قرآن کی، اور مے بی آئی ایم انٹرپریٹنگ قرآن، اور آئی ایم گیونگ دا تفسیر آف قرآن اور کمنٹری آن قرآن. سو دس از سم تھنگ دیٹ وی آلویز ڈو. لیکن ایک قرآن کی خود اصل حقیقت ہے، ایک قرآن جو ہے وہ آخرت میں ہمیں ان آیات کی اصل حقیقت ہمیں آخرت میں نظر آئے گی، جس کو تاویل کہتے ہیں. تاویل کا تعلق، ایک لفظ کو آپ یاد رکھ لیں، اے تاویل کا تعلق، یہ ابھی تک جو باتیں میں نے کی یہ صرف ذہن سے اس کا تعلق ہے، میں اپنے ذہن سے بات کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن ایسے ہے، ایکسپلین کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن میں نے کوئی یہ چیز نہیں کی آپ کو، میں نے کوئی چیز شو نہیں کی کسی قرآنی آیت کے، قرآنی آیات کا ایسنس یہ ہے، یہ میں آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو قرآن یہ کہہ رہا ہے اس کا ایسنس آپ کے سامنے ہے، لیکن تاویل کا تعلق خارجی حقیقت سے ہے، ایکسٹرنل حقیقت سے ہے. اب آ جائیں، میں جو مثالیں دینا چاہتا ہوں اور پھر میں چیزوں کو آگے بڑھاؤں گا، کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں جو ہماری اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی ایسی بنائی ہے ہماری کہ جس کو ہم کہتے ہیں اعتباریات، یعنی دس از جسٹ لائک آور کنسیڈریشن، سو وی آر آلویز کنسیڈرنگ تھنگ، سو وی ڈونٹ ہیو دا ریئلٹیز. فار ایگزامپل، یو آر آنر آف یور کار، یو آر آنر آف یور اور یور ہاؤس، سو آئی ول آسک یو دیٹ اوکے، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے کار، آئی آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے ہاؤس، دیٹ یو آر آنر آف یور ہاؤس، یور ہوم، بٹ ویئر از یور آنرشپ؟ آئی وانٹ ٹو سی ایگزیکٹلی، کین یو شو می ویئر از یور آنرشپ؟ آپ کی مالکیت کہاں ہے؟ تو آپ کہیں گے مالکیت تو نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر کیا چیز ہے؟ یا تو آپ ہیں یا یہ گھر ہے، تو آپ کی مالکیت کیا ہے جو آپ جس کو کلیم کر رہے ہیں کہ میں مالک ہوں؟ تو آپ کہیں گے یہ تو ہم نے خود کنسیڈر کر لیا ہے، یہ تو ہم نے خود فرض کر لیا ہے کہ آپ آج سے مالک ہیں. لیکن اس کی بیسز ہیں، دیکھیں بیسز ہونا اور چیز ہے، لیکن خود مالکیت کا ہونا، بیسز کیا ہے؟ بیسز آپ کی ڈاکیومنٹیشن ہے، بیسنگ آپ نے جو پیمنٹ کی ہے، تو یہ ساری جو ٹرانزیکشن ہے، جو کانٹریکٹ ہے، یہ اس کی وجہ سے آپ کو کسی نے آنر بنا دیا ہے. لیکن آنرشپ مجھے آپ دکھا نہیں سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اعتباری. فرض کریں کہ آئی ایم پروفیسر ان دا یونیورسٹی، سو یو ول آسک می ویئر از پروفیسرشپ، آئی وانٹ ٹو سی، آئی ول سے دیٹ دس از جسٹ مائی ڈیزیگنیشن، اینڈ یو ول سے بٹ آئی وانٹ ٹو سی، آئی ول سے نو دس از جسٹ کنسیڈرڈ بیکاز آئی ایم ہائرڈ فار دس پوزیشن، بٹ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو سی دس ون، دس از جسٹ کنسیپچوئل، سو آئی ول سے بٹ دیر آر بیسز وائی آئی ایم professor, because of my education, because of my experience, because of my degree, because of my whatever academic achievements I have, and this is why I am professor. تو آپ نے دیکھا کہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب آ جائیں عبادات کے اندر، احکام کے اندر. احکام میں بھی یہی حکم جو ہے، یہی قانون جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے کہ فرض کریں، اب میں آپ کو بڑے خوبصورت اس کے اندر وادی کے اندر لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا اپنی زندگی میں مسٹیسزم کو ٹیسٹ کر سکیں، عرفان کو ٹیسٹ کر سکیں. کبھی انشاءاللہ زندگی میں موقع ہوا تو میں عرفان کے اوپر بھی بات کروں گا. لیکن اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے نماز دکھائیں آپ کی کہاں ہے. آپ کہیں گے کہ نماز تو یہ میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا رکوع کرنا. تو میں کہوں گا مجھے تو یہ نماز نہیں نظر آتی، آپ نے اٹھے، آپ بیٹھے، آپ نے چار لفظ پڑھ لیے، یہ تو کوئی دوسرا آدمی بھی کر سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھ رہا. تو نماز کہاں ہے؟ آپ غور کریں، آپ مجھے نماز نہیں کہیں دکھا سکتے، آپ صرف اپنا اٹھنا بیٹھنا مجھے دکھا سکتے ہیں، لیکن وہ نماز مجھے نظر نہیں آ رہی کہیں. آپ زیادہ سے یہ کہیں گے بس اللہ میاں نے کنسیڈر کر لیا ہے، اللہ میاں نے اعتبار کر لیا ہے کہ اگر ہم اس طرح نیت کریں گے، اگر ہم اس طرح اٹھے بیٹھیں گے، اس طرح چار رکعت پڑھیں گے، یہ صورتیں ریسائٹ کریں گے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ نماز. توجہ ہے آپ کی. روزے کے بارے میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں آئی ایم فاسٹنگ، آئی ول آسک یو ویئر از فاسٹ، آئی وانٹ ٹو سی، سو یو ول سے دیٹ آئی ایم جسٹ کیپنگ مائی سیلف ہنگری آل دا ڈے، آئی ایم ناٹ ڈرنکنگ، آئی ایم ناٹ ایٹنگ اینی تھنگ، سو آلسو آئی ہیو مائی انٹینشن اینڈ نیت آلسو، آئی ایم ڈوئنگ دیس فار دا سیک آف گاڈ، بٹ اگین آئی ول آسک دیٹ ویئر از روزہ، آپ کا روزہ کدھر ہے؟ آپ کی مجھے تو نظر نہیں آ رہا کچھ بھی. تو آپ کہیں گے نہیں بس یہ جو میرا عمل ہے بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا، یہ جو میری نیت ہے، یہ جو ہے بس یہی روزہ ہے. میں کہوں گا یہ تو روزہ نہیں ہے، تو کوئی بھی ایسا کام کر سکتا ہے. تو آپ نوٹ کریں کہ آپ کی ساری عبادات جو ہیں اس میں آپ کو وہ حقیقت نظر نہیں آتی. لیکن اب میں آپ کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے آپ کو مثال دی مالکیت کی کہ آپ مالک ہیں اپنی گاڑی کے، آپ کو مالکیت کا نہیں پتا، مالکیت مجھے آپ دکھا نہیں سکتے، مجھے دکھائیں گے کوئی تھرڈ چیز مالکیت کے نام سے ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اس کی بیسز آپ کے پاس موجود ہیں. اور وہ بیسز کیا ہیں؟ آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے، آپ کی پیمنٹ ہے، وہ سب کچھ جو آپ کے پاس ہے، जो वो मनी ट्रेल जो पाकिस्तान में दिखाई नहीं जाती वो आपके पास होगी, इसलिए कि वहाँ पर ना मैंने नोट किया एक चीज़ जो हज़ारों टीवी पे टॉक होती हैं दूसरी होती हैं, दे रियली डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मनी ट्रेल. दोज हु आर लिविंग इन कैनेडा, दोज हु आर लिविंग इन अमेरिका, दे रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मनी ट्रेल. वहाँ पर जो है ना वो उनको हमारे मुआशरे को भी समझ नहीं आती कि मनी ट्रेल किसको कहते हैं. एनीवे, तो आपकी ग्राउंड्स हैं इसी तरीके से, बस मैं इस पे ख़त्म करना चाहता हूँ, इसी तरीके से याद रखिएगा कि जो हम नमाज पढ़ते हैं उसकी जो असल हकीकत है वो आलम बरज़ख में और क़्यामत में ज़ाहिर हो. जो हम रोज़ा रखते हैं उसकी जो असल बेसिस हैं और हकीकत जो है वो क़्यामत में ज़ाहिर होगी. और इसीलिए हमारे पास रिवायत है कि कब्र में जब पांच चीज़ें हमारे सामने आएंगी, एक तरफ हमारे सामने रोज़ा होगा, एक तरफ हमारे सामने नमाज होगी, एक तरफ हमारे सामने ज़कात होगा, एक तरफ हमारे सामने एक ऐसी चीज़ होगी जिसके बारे में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा नूरानी होगी और वो होगी विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम. तो आपने नोट किया कि आपकी नमाज उस नूर की शक्ल में कब्र में मौजूद हो. इस हकीकत इस नमाज की आप खुद तश्कील दे रहे हैं. जैसी नमाज पढ़ेंगे वैसा ही आप नूर बनाते चले जाएंगे, जैसा रोज़ा रखेंगे वैसा ही आप उसकी हकीकत को क्रिएट करते चले जाएंगे. तो ये हकीकत जो है, देखें क़यामत में ऐसा नहीं है कि आप कैसे देखेंगे चीज़ों को, सूरज होगा क्या इसी तरह से, क्या आप समझते हैं कि बिल्कुल जैसे ये दुनिया, नहीं. क़यामत का ताल्लुक, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट वट एवर यू हैव डन, योर अकीदा, योर ईमान एंड योर अमल, दिस विल बी मैनिफेस्टेड इन द डे ऑफ जजमेंट एंड देन यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग इन द लाइट ऑफ द नूर यू हैव क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड. यानी वहां पर आप अपने नूर से देखेंगे, वो नूर जो आपने इस दुनिया में कस्ब किया होगा. आप इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें. ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को धोखा देना शुरू कर दें कि हमसे बढ़कर मोमिन कोई नहीं है, हमसे बढ़कर जो है वो मसलन इबादत गुजार कोई नहीं है, हमसे बढ़कर आरिफ और जाहिद कोई नहीं है. असल अल्लाह ताला ने इस सिस्टम को हकाइक पर उस्तवार किया है. अल्लाह ताला कहता है मैंने जमीन व आसमान को हक पर खल्क किया है. यानी जिस तरीके से आपकी घर और आपकी इमामबारका का एक मटीरियल होता है, मटीरियल आपका यह है कि उसके लिए सीमेंट चाहिए, उसके लिए बजरी चाहिए, उसके लिए आपको हजारों और चीजें चाहिए, इसी तरह अल्लाह ताला कहता है कि मैंने जब इस कायनात को खल्क किया है, मैंने जब जमीन और आसमानों को खल्क किया है, तो इस जमीन और आसमानों का जो मटीरियल है वो ट्रुथ और हक है. सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा. अल वज़्न यौमा इज़िन अल हक, जो वजन है. अब कुरान की आयत बहुत छोटी सी तीन लफ्जों की आयत है. कुरान क्या कह रहा है? कुरान ये कह रहा है कि आज जो चीज जिसको आप वेट कहते हैं, जिसको आप वजन कहते हैं, टुडे योर वेट विल बी योर ट्रुथ हक. यानी क्या मतलब? यानी ये कि जो भी हम नमाज पढ़ते हैं, एक तो वो है जो हम पढ़ते हैं, और एक हकीकी नमाज भी तो कहीं होगी ना अल्लाह की नज़र में, कि हकीकी नमाज किस तरह है. एक अज़ादारी हम करते हैं, एक वो अज़ादारी भी तो होगी जो हकीकी अज़ादारी होगी. तो हर चीज़ का वमई अज़्ज़िम शायर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़्वल क़ुलूब, कि जो अल्लाह ताला के शायर का एहतराम करता है इसका ताल्लुक़ आपके तकवे से है, इसका ताल्लुक़ आपके खलूस से है, इसका ताल्लुक़ आपकी डिवोशन से है, कि कितना आप फॉर द सेक ऑफ अल्लाह इस काम को अंजाम दे रहे हैं, कितना आप अपने आप को शिर्क से निजात दिला रहे हैं. वो शिर्क जो हिडन शिर्क है, तो उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने स्टेजेस बनाई हुई हैं. तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही फरमाता है अल वज़्नु यौमा इज़िन अल हक, मैं तुम्हारी नमाजों को हक की बुनियाद पर परखूंगा, उसको मेजर करूंगा. और हम उस ज़ियारत में भी पढ़ते हैं अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन या मीज़ान अल अमल, या अली आप हमारे अमल का जो पैमाना है कि जिस पर हमारे अमल को परखा जाएगा. इसका मतलब यह है कि क़यामत के दिन एक तरफ अली की नमाज को रखा जाएगा और दूसरे पलड़े में हमारी नमाज को रखा जाएगा. एक तरफ अली के अमल को रखा जाएगा, दूसरी तरफ हमारे अमल को रखा जाएगा. सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा. तो ये जब हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एक और मकाम पर सूरह क़यामत बड़ा एक खूबसूरत آیت ہے کہ سورہ قیامت خود بڑی خوبصورت سورہ ہے، اس میں بہت اہم چیزیں ہیں، مسائل ہیں، ایشوز ہیں. ایحسب الانسان ان لم نجمع عظامہ، کیا یہ انسان جو ہے یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ان ہڈیوں کو قیامت کے دن جمع نہیں کریں گے؟ سو اف یو آر assuming or you are thinking that we will not gather these bones in the day of judgment, کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہاری فنگر پرنٹس کو بھی میں واپس لے کر آؤں گا. صرف یہ ہے کہ تمہاری بونس کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے انگشت جو انگلیوں پر جو نشانات ہیں، جو تمہارے فنگر پرنٹس ہیں، میں ان کو بھی واپس لے کر آؤں گا. اب اللہ تعالیٰ آگے جو مختلف سورہ یاسین میں مختلف جگہ پر یہ جو ڈینائے کرتے ہیں ڈے آف ججمنٹ کو، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرماتا ہے کہ یہ ان کے پاس اگر دلیل ہو، اگر ان کے پاس استدلال ہو، تو اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کرتا ہے اف یو ہیو استدلال، بیکاز ان دا ڈے آف ججمنٹ دا پنشمنٹ از بیسڈ آن یور استدلال. ان دا ڈے آف ججمنٹ یو ول بی الاؤڈ ٹو پروٹیسٹ. You can say that, okay, why you are, God, oh God, why you are punishing me when I was not able to see the truth in my life? Because truth was not revealed to me. I was not able to see. یہ بڑا important مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پنش کرے گا کہ جس کے سامنے حق روشن ہو گیا ہو اور اس کے باوجود اس نے اس پر عمل نہ کیا. یہ ہے جو معیار ہے. یہ جو عام طور پر لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ کس کو اللہ تعالیٰ نجات دے گا، کس کو نہیں، تو عام طور سے اس کو سرسری طور پر گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک مقام پر جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَلَّا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ تاکہ قیامت کے دن میں یہ کر رہا ہوں، میں نے تمہیں عقل دی ہے، میں نے تمہیں فطرت دی ہے، میں نے تمہیں انٹرنل گائیڈنس دی ہے، آئی ہیو پرووائڈیڈ یو انٹلیکٹ اینڈ وزڈم and also inborn nature, and I have also appointed my prophets, we have also imams, all are guiding us. Why? Because Allah Ta'ala kehta hai allah yakuna linnase alallahi hujjat, ke kal ko aap Allah Ta'ala ke samne aapke paas koi excuse na ho, aapke paas koi plea na ho, آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہ ہو. آپ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پروردگارہ میرے سامنے تو حق روشن ہی نہیں ہوا تھا. اینڈ دس از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ آور کمیونٹی از ریسپانسبل. فار ایگزامپل اف وی تھنک دیٹ دا مکتب آف اہل بیت از اے ٹروتھ، دین وی ہیو ٹو پروپیگیٹ، وی ہیو ٹو ایکسپلین اٹ ٹو ادرس. مے بی ادر پیپل، سم آف آور مجتہدین، ایون ہمارے کچھ مجتہدین نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے اہل سنت کے لوگ قیامت کے دن یہ شکایت کریں کہ یہ شیعہ کمیونٹی ہمارے پاس موجود تھی لیکن انہوں نے کبھی ہمیں ہدایت کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم اس کی جگہ کرتے کیا ہیں؟ ہم جو ہے وہ نفرت پھیلاتے ہیں، ابیوسیو لینگویج یوز کرتے ہیں، سب اسٹینڈرڈ لینگویج یوز کرتے ہیں، ٹونٹنگ کرتے ہیں، دوسرے کو ہرٹ کرتے ہیں، ڈس رسپیکٹ فل ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ کام جو ہے ہم ماشاءاللہ کثرت سے ممبر سے کرتے ہیں، لیکن جو کام ہم نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ہم صحیح محمد و آل محمد کی تعلیمات کی تبلیغ کریں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. بہت سے لوگ اس وقت پہلی مجلس میں موجود نہیں تھے، کوئی حرج نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کروں. اور وہ یہ کہ دیکھیں، ایک زمانہ تھا، ہمارے جو بزرگان یہاں پر بیٹھے ہیں، میں خود جس وقت لاہور میں کالج میں جاتا تھا تو ہمارے سنی پروفیسرز جو ہیں وہ علامہ نقن صاحب کی مجلس ہوتی تھی، دوسروں کی ہوتی تھی، میں ان کو خود بیٹھا ہوا دیکھتا تھا. ایک وقت آتا تھا جب سنی سکولرز ہماری مجالس میں بیٹھا کرتے تھے، اور آج وہ وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو، لوگ ہمیں کہتے ہیں، اہل سنت کے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں خود شرم آتی ہے تو آپ کی مجلسوں میں جاتے ہیں، اس لیے کہ اتنی ہمیں گالیاں پڑتی ہیں وہاں سے، اتنی زیادہ. تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری مجالس ہونی کیسی چاہیے. ایک کرائٹیریا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو دینا چاہتا ہوں، جب بھی ممبر سے کوئی ایسی بات ہو کہ جس کا تعلق اختلاف سے ہو، جو وحدت کے خلاف ہو، جو دوسروں کو آپ ٹونٹ کر رہے ہوں، دوسروں کے ساتھ ڈس رسپیکٹ فل ہوں، دوسروں کے ساتھ ابیوسیو لینگویج استعمال کر رہے ہوں، تو آپ ہمیشہ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ ہماری مجالس کو ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اہل سنت کا، اگر کوئی دوسرے مذہب کا، دوسرے مکتب کا شخص جو ہے وہ اس میں آ جائے تو واقعاً وہ اس سے استفادہ کرے.
अगर कोई क्रिश्चियन आ जाए, अगर कोई यहूदी आ जाए, तो हमारा जो मैसेज है वो हमारा मैसेज जो है वो तमाम कम्युनिटी के साथ होना चाहिए। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ हमसे मुख्तस नहीं हैं, बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी आलम बशरियत के लिए हैं। लिहाजा हमारा पैगाम भी बशरी और यूनिवर्सल होना चाहिए। सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा। हमारे दोस्त शिया जो हैं यकीनन यूँ आते हैं, मुझसे शिकायत करते हैं, वो कहते हैं हमारे सुन्नी, हमें डर लगता है कि खुदा ना खास्ता मौलाना साहब कोई ऐसी बात ना कर दें, तो हम कैसे अपने सुन्नी दोस्तों को लेकर आए। तो ये कितना यूनिक अफसोस की बात है। और मैंने हमेशा अपनी मजालिस में कभी कोई ऐसी बात नहीं करता कि जो किसी की दिल आज़ारी की बात हो। आप जब एक बात को अच्छे तरीके से इस्तदलाल के साथ, मंतिक के साथ, कुरान मजीद ये कहता है उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा। ये जो आप देखें, ये जो हम जो हमारे यहाँ ये मुनाजरे का तरीक़ाकार है, ये जो हमारे यहाँ दूसरे को बदतमीज़ी के साथ उसके अकायद को अटैक करना, देखिए रिस्पेक्टफुली आप जो मर्ज़ी काम करें, एकेडमिकली आप जो मर्ज़ी काम करें, आप अखलाकियात के दायरे में आप बेशक जो मर्ज़ी बात करें, कुछ चीज़ें हो सकता है आप मेम्बर से ना करें, लेकिन लेकिन आप जो तंज करते हैं दूसरों पर, आप जो दूसरों को हर्ट करते हैं, आप जो दूसरों के अकीदे को आप जो है वो बहुत ही अजीब अंदाज में उसको जो है वो एड्रेस करते हैं, ये कुरान की, मैं फिर दोबारा तकरार करना चाहता हूँ, ये कुरान की सरी आयात के खिलाफ है, ये नस्से कुरान के खिलाफ है ये चीज़। क्योंकि कुरान ये कहता है कि उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा। उदउ का मतलब क्या है कि मकाम तबलीग। ये वो बात नहीं है कि मैं और आप इकट्ठे बैठे हैं, सुन्नी शिया बैठे हैं, दूसरे लोग बैठे हैं, ये एक अलग चीज़ है। कुरान ही कहता है जब तुम मकाम तबलीग के ऊपर हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर मुझे तौफीक दी तो मैं बड़ी तफसीली मजलिस पढ़ना चाहता हूँ आदाब मिंबर के ऊपर, कि मिंबर के आदाब क्या होते हैं। मिंबर के आदाब जो हैं उसमें से मिसाल के तौर पर मैं कितनी दफ़ा नोट करता हूँ कि जो मजमा हमारे सामने बैठा है हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, कभी कभी हम उनके साथ बड़ी डिसरिस्पेक्टफुल और बड़ा अथॉरिटेटिव हमारा जो है अंदाज होता है, और उसकी जगह जो है वो हमें किस तरीके से इस अपनी मजाल और बहुत सी चीज़ें जो अदाब मेंबर के हवाले से। कुरान ही कहता है उदू ला सबील रब्बिक बिल हिकमा, तुम हिकमत का रास्ता इख्तियार करो। हिकमत का मतलब दलील है, इस्तदलाल है, लॉजिक है। याद रखिएगा, जहाँ दलील होगी, जहाँ इस्तदलाल होगा, वहाँ पर कभी जंग नहीं हो सकती, कभी लड़ाई नहीं हो सकती, कभी दुश्मनी नहीं हो सकती, ये मुमकिन ही नहीं है। इसीलिए कुरान ने किसी किस्म की कोई और कैद नहीं लगाई कि हिकमत अच्छी होनी चाहिए या बुरी होनी चाहिए। कुरान ने कहा कि हिकमत का रास्ता इख्तियार करो, मंतिक का रास्ता इख्तियार करो। आपको अगर इख्तलाफ है, आप लॉजिकली एक बात करें, आप दूसरों पर तंज क्यों करने बैठ जाते हैं। अगर कोई इल्मी बात है तो आप इल्मी करें, लेकिन हमारा स्टाइल कुछ और है। फिर कुरान कहता है वल मौइज़तिल हसना। अब मौइज़ा भी दो किस्म का है, इसीलिए अल्लाह ताला ने अच्छे और बुरे की कैद यहां लगा दी है। हिकमत के साथ नहीं लगाई, लेकिन मौइज़े के साथ लगा दी। मौइज़ा करो लेकिन अच्छे तरीके से करो, ऐसा ना हो कि आप दूसरों को नसीहतें करने बैठ जाएं। क्योंकि नसीहतें करना जो है ना, ये एक बहुत खतरनाक चीज है। हमारे यहाँ ये भी हमारे माशरे में है कि टन्स ऑफ एडवाइस और देर इज नो एम्पैथी। एम्पैथी जो आज हमारे माशरे में, ये जो मेरे नौजवान बैठे हैं, दे रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कंपैशन, दे रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एम्पैथी। वी ओनली अंडरस्टैंड दैट आई एम गिविंग यू एडवाइस, मैं तो सिर्फ आपको नसीहत करने के लिए यहां पर बैठा हूं। कुरान कहता है कि नसीहत करो अच्छे तरीके से, यानी इट शुड बी फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। तुम्हारे कल्ब से एक बात निकलनी चाहिए और दूसरे के कल्ब में वो चीज उतरनी चाहिए। इसको मौइज़ा कहते हैं। और दूसरी शर्त मौइज़े की है कि दूसरे के अंदर ये फीलिंग्स हो कि आप उसके वेल विशर हैं, यू आर वेल विशर ऑफ दिस पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी जिंदगी में कि हम इसको समझने की कोशिश करें। तो बहरहाल हमारे अंदर जो हमारा लाइफ स्टाइल है, और उस लाइफ स्टाइल की वजह से हम अपने तौर पर एक अकीदा बना लेते हैं, और उसको उसका हमारे ऊपर जो है वो बुनियादी तौर पर असर होता है। फिर कुरान एक मकाम पर एक आयत में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, सूरह इसरा आयत नंबर 36। मैंने बड़ी तफसीली मजालिस पढ़ी हैं इस आयत के ऊपर, मैं सिर्फ इशारा करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जो आज की मजलिस की इंतहाई अहम आयत है जो मैं आपके सामने रखता हूँ, اور آیت اللہ شہید مطہری اس آیت کے ذیل میں یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی بات کرتے ہیں, وہ صرف کسی خاص کمیونٹی کی بات نہیں کرتے, اگر انسان صرف قرآن کی اس ایک آیت پر عمل کر لیں تو ہزاروں قسم کے جھگڑے اور فساد جو انسانی معاشرے میں انڈیویجول لیول پر اور سوشل لیول کے اوپر اور خاص طور پر فیملی لیول کے اوپر جو ہمارے اختلافات ہوتے ہیں, وہ اختلافات ختم ہو جائیں. وہ اختلافات ہمارے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 36 میں, لا تخف ما لیس لک بہ علم, کہ تم آگے مت بڑھو, ڈونٹ موو فارورڈ انٹل یو ہیو نالج, یعنی جب تک تمہیں کسی چیز کا علم حاصل نہ ہو تم آگے مت بڑھو. تم اگر کسی چیز کو ڈینائی کرنا چاہتے ہو تو وہ نالج کی بیس پہ ڈینائی کرو, اگر تم کسی چیز کو ایکنالج کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی نالج کی بیس پہ ہونا چاہیے. یعنی اگر کسی چیز کا ہم انکار کرتے ہیں تو وہ اپنی ایزمپشن اور کنجیکچر پہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارے وہم و گمان پر نہیں ہونا چاہیے, ہمارے ظن اور گمان پر نہیں ہونا چاہیے. وی نیڈ ٹو ہیو سرٹینٹی, وی نیڈ ٹو ہیو نالج, وی نیڈ ٹو ہیو کنفرمیشن, دین وی کین ایکنالج سم تھنگ, دین وی کین اوتھینٹیکیٹ سم تھنگ, دین وی کین کنفرم سم تھنگ. تو آپ نے دیکھا کہ ہم عام طور پر ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک دم جمپ کرتے ہیں کنکلوژن کے اوپر, اور ہم بجائے اس کے کہ غور کریں ایک دم دوسرے پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں, تحقیق ہماری نہیں ہوتی, ریسرچ ہماری نہیں ہوتی, اور ہم فوراً جو ہے ہم بغیر علم کے کسی چیز کو ڈینائی کرتے ہیں اور بغیر علم کے کسی چیز کو مان لیتے ہیں. یو نو دیٹ ان دا بگننگ آف مائی مجالس آئی مینشن اباؤٹ عقیدہ, ہمارے عقیدے کی دو گراؤنڈز ہوتی ہیں, ایک وہ گراؤنڈ ہوتی ہے ہمارے عقیدے کی کہ جو لاجیکل ہوتی ہے, اگر میں آئی ایم بلیونگ ان گاڈ, آئی بلیو ان دا ڈے آف ججمنٹ بیکاز آئی نو وائی آئی ایم بلیونگ دس, آئی نو وائی آئی ایم بلیونگ ان گاڈ, تو اس کا مطلب ہے یو نو مینس دیٹ یو نو دا آرگومنٹس, یو نو دا انٹلیکچوئل گراؤنڈس. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارا, بلکہ زیادہ تر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی. میں یہاں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہماری ایموشنل اٹیچمنٹ والے عقیدے ہوتے ہیں نا, تو پھر ہم سے حق بات سنی نہیں جاتی, ہم سے صحیح بات سنی نہیں جاتی. یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ہم سے ڈفر کر رہا ہے, اگر کوئی شخص جو ہے اس کا کوئی اور اوپینین ہے, تو ہمیں سننے کی صلاحیت ہونی چاہیے. اسی طرح ایسے نہیں ہے کہ جیسے صدر اسلام کے اندر جب کفار اور مشرکین قرآن کی تلاوت ہوتی تھی تو دے وڈ پٹ کاٹن ان دیئر ایئرس, اپنے کانوں میں وہ روئی رکھ لیا کرتے تھے تاکہ یہ آواز ہی ہم تک نہ پہنچے. یہ بہت ضروری ہے, اور میں نے کتنی دفعہ معاشرے میں دیکھا ہے کہ ہمارے وہ لوگ کہ جن کی شیعت جو ہے وہ انتہائی جذباتی ہے, جس کے پیچھے کوئی انٹلیکچوئل گراؤنڈز نہیں ہے, اور وہ نہ کسی مجتہد کو مانتے ہیں نہ کسی عالم کو مانتے ہیں. یعنی کسی مجتہد کو نہ ماننا, کسی عالم کو نہ ماننا, کسی اسکالر کو نہ ماننا. آپ مجھے عام زندگی کے اندر مجھے بتائیں کہ آپ یہ کہیں گے جی میں تو کسی سائیکولوجسٹ کو نہیں مانتا, میں تو کسی میڈیکل ڈاکٹر کو نہیں مانتا, تو یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ اس کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے نام پر, آپ تشیع کے نام پر, آپ بنیادی طور پر علم سے دشمنی کر رہے ہیں, آپ نالج سے دشمنی کر رہے ہیں, آپ جہالت سے دوستی کر رہے ہیں. تو اسی لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کو مد نظر رکھے. تو قرآن ہی کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد, کہ آپ اگر موو کرتے ہیں تو نالج کے ساتھ آپ کریں. جب آپ کو یہ جو یقین جس کو ہم کہتے ہیں نا, ایک تو ہمارے یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو میں بتا دوں آپ کو, کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں مجھے یقین حاصل ہو گیا ہے, ہم میں سے 90% یقین جو ہے وہ فیک ہوتا ہے, سائیکولوجیکل یقین ہوتا ہے, وہ ریئل یقین نہیں ہوتا. یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ میں جس کو اپنے طور پر یقین سمجھ رہا ہوں کیا وہ واقعاً ایکچولی لوجیکل یقین ہے بھی یا نہیں ہے. تو اگر سائیکولوجیکل مجھے کسی چیز کا یقین ہو جائے, میں اپنے طور پر یہ سمجھوں کہ مجھے یقین ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میری زندگی میں میں کوئی اگر کسی کا اور اوپینین میری اپنے اوپینین سے مختلف ہو تو میرے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے, میرے اندر برداشت نہیں ہے, میرے اندر ٹالرنس نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہمارے اندر یہ ٹالرنس ہونی چاہیے کہ دوسرے ویو پوائنٹ کو بھی سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں, اور اپنی زندگی میں اس چیز کو ہم اپنی لائف کا حصہ بنا لیں کہ جس طریقے سے میڈیکل فیلڈ کے اندر آپ ڈاکٹروں سے ایک سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں. اسی طریقے سے قبل اس کے کہ اپنے عقیدے کو پختہ کریں آپ سیکنڈ اور تھرڈ اوپینین لینے کی کوشش کریں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. تو اب یہ تصدیق کرنی چاہیے تو وہ بھی عالمانہ ہونی چاہیے, اور اگر ہم ڈینائی کرتے ہیں کسی چیز کو تو اس کو بھی عالمانہ ہونا چاہیے. یہ قرآن مجید کی آیت واضح طور پر کہتی ہے کہ میں ایک چیز کا انکار کر رہا ہوں, میں نہیں مانتا اس چیز کو, تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اس کی. اور اگر آپ کہتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں, تب بھی آپ کے پاس جو ہے اس کی دلیل ہونی چاہیے. مکتب امام حسین علیہ السلام کو, بس یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مکتب امام حسین علیہ السلام کو علم پرور ہونا چاہیے. جو مکتب امام حسین ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم تھاٹ پرووکنگ سوسائٹی کو جو ہے کریٹ کریں. اگر ہم علم کے خلاف جا رہے ہیں, اگر ہم عقل کے خلاف جا رہے ہیں, اگر ہم لوگوں کے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں اور لوگوں کو فردر جذباتی بنا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکتب حسین کے خلاف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک بڑی اہم بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. ہمارے ہاں عام طور سے یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, یہی جذبات کی وجہ سے, یہی وجہ ہے کہ ہم ریئل پرسپیکٹو میں چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے. ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ دو مکتب ہیں, مکتب یعنی جو ہمارے بچے ہیں اسکول آف تھاٹ جس کو آپ کہہ لیں, دو مکتب ہیں. ایک تو مکتب خدا ہے, اللہ کا مکتب ہے, اور ایک امام حسین علیہ. ہمارے ذہن میں انکانشیسلی جو ہے وہ یہ چیز آ گئی ہے کہ امام حسین جس چیز سے راضی ہوتے ہیں وہ بہت آسان آسان چیزیں, اور اللہ جس سے راضی ہوتا ہے وہ بڑی مشکل مشکل چیزیں. یعنی اللہ کو راضی کرنا مشکل ہے, امام حسین کو راضی کرنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہو تو بڑا آپ کو تقویٰ چاہیے, پرہیزگاری چاہیے, آپ کو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, عقیدہ, عقائد, قرآن کی انڈرسٹینڈنگ, قرآن سے اپنے آپ کو مانوس کرنا, تو بڑا مشکل کام ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام ذرا ایزیلی ان کو ہم راضی کر لیتے ہیں. لہٰذا امام یہ بھول جاتے ہیں, آیت اللہ مطہری کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, آیت اللہ مطہری یہ کہتے ہیں کہ مکتب خدا وہی مکتب ہے جو مکتب حسین ہے. اور مکتب سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. مکتب حسین وہی مکتب ہے جو مکتب خدا ہے. جس چیز سے حسین راضی ہوتے ہیں اس سے خدا راضی ہوتا ہے, جس چیز سے خدا راضی ہوتا ہے اس سے حسین راضی ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. ہم دیکھیں آپ کو ایک مینیفیسٹیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دو منٹ کے اندر. آپ دیکھیں کہ جو عاشورہ کے دن, نو محرم کو, شب قدر کے دنوں میں قیامت کا رش ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, لیکن عام دنوں میں ان کے لیے اہم نہیں ہوتا. یہ کیا ہے, آپ ذرا سوچیں اس کے اوپر. ایک دفعہ یہ ہے کہ ہمیں مجبور ہیں, ہم پہ کام ہے, اس اوکے, یہ آپ کا ایکسکیوز ہے. لیکن ایک خاص ورلڈ ویو کے تحت, ایک خاص اپروچ کے تحت اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ایک یا دو دن اگر ہم چلے گئے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, کیونکہ امام حسین کو راضی کر لیا تو وہ خود ہی باقی ان کا کام ہے, باقی میرا کام نہیں ہے. وہ خود ہی اللہ میاں سے لڑیں, جھگڑیں, جو کچھ مرضی کریں, میرا کام ہو جائے گا. توجہ ہے آپ کی اس کی طرف. لہٰذا میں اگر نو محرم کو آ گیا, دس محرم کو آ گیا, بس وہ میں نے اصل کام کر دیا کہ میرے مولا مجھ سے راضی ہو گئے. باقی سارے محرم, سارا سال تھرسڈے نائٹ کے یہاں پروگرام آ رہے ہیں, علماء ہیں, تفسیر قرآن کر رہے ہیں, مجھے اس سے کیا دلچسپی, مجھے قرآن سے کیا دلچسپی, مجھے نہج البلاغہ سے کیا دلچسپی, مجھے صحیفہ سجادیہ سے کیا دلچسپی, مجھے اپنی پیوریفیکیشن سے کیا دلچسپی. اس لیے کہ 9-10 محرم کو میرا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا. جو میری ڈیفیشنسی ہے, جو مجھے دور کرنی ہے, وہ امام حسین علیہ السلام خود جو ہے وہ کر دیں گے. تو یہ ہمارے ہاں پرسیپشن ہے. رمضان میں دیکھتا ہوں کہ قیامت کا رش ہوتا ہے یہ دو یا تین شبوں کے اندر, شب قدر کے اندر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ایک یا دو راتوں کے اندر ہم ایک بہت بڑی تبدیلی اپنے اندر, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ پورا سال ایک گریجول پروگرس کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد جو عاشورہ ہے, جو نو محرم ہے, جو شب قدر ہے, وہ اس کے پھل کھانے اور فروٹ حاصل کرنے کا وقت ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس دن اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں, وہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں. وہ وقت ہے کہ جب آپ ایک ہائیسٹ لیول کی طرف جو ہے اسپریچولی اپنے آپ کو اپلفٹ کر رہے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. مولا کائنات کی ایک مقام پر یہ فرماتے ہیں الناس اداء ما جہلوا. اب آپ دیکھیں امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ الناس اداء ما جہلوا, کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس سے جاہلانہ ٹریٹ کرتا ہے, اس کو, اس کے ساتھ اس کا جو بیہیویئر ہے بڑا جاہلانہ ہوتا ہے. مثلا فرض کریں کہ آپ کسی کو سمجھاتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو میں نے اسٹڈی کی ہے, ساری زندگی میں نے گزاری ہے, میرے پاس ڈگری ہے, میرے پاس ریکگنائز انسٹیٹیوشن کا ہے. اب آپ اس سے جاہلانہ رویہ آپ کا ہو جاتا ہے, اب آپ جو ٹریٹ کرتے ہیں وہ جاہلانہ طریقے. یہ امام کہتے ہیں, امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس چیز کو ہم نہیں جانتے اس کے ساتھ جاہلانہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ جاہلانہ ہم, اس کے ساتھ جو ہمارا رویہ اور ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ جاہلانہ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کس طریقے سے اس پر قابو پائیں, وہ اس کے لیے الگ راستوں کی ہمارے پاس جو ہے وہ ضرورت ہے. تو یہ جو قرآن یہ کہتا ہے کہ لا تخفو, کہ تم آگے مت بڑھو جب تک تمہیں علم نہیں ہے, تم ایک دم کسی کو ایکیوز مت کرو, ایک دم کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ. ہماری فیملیز کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ فوراً ہم ایک دوسرے پہ الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں, فوراً ہم کہنے لگتے ہیں کہ تم غلط ہو. اچھا بعد میں ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کہ میری بیوی صحیح کہہ رہی تھی, میں ہی غلط تھا مثلا, لیکن اس کے سامنے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. یہ ہم کیوں ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ ہم ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں اس کی تھوڑی سی ایک لفظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پرابلم کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر میں یہ ایکسیپٹ کر لوں کہ آپ ٹھیک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرفیکشن کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں. یعنی آپ پرفیکشن سے مطلب ریلیونٹ پرفیکشن, نہ یہ کہ ایبسولیوٹ پرفیکشن. میں یہ کہتا ہوں آپ ٹھیک ہیں یعنی آپ پرفیکٹ ہیں. جب میں آپ کو پرفیکٹ کروں گا تو اپنے آپ کو ناقص سمجھوں گا, میرے اندر نقص ہے. اور جب میں اس طرح کی سچویشن میں سائیکولوجیکلی آتا ہوں تو پھر میں اپنے نقص کو قبول کرنے اور دوسرے کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب یقین کریں, میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں, ہزاروں جگہ جہاں ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے صرف اپنی جھوٹی انا کی خاطر, اپنی جھوٹی آئیڈینٹیٹی کی خاطر, صرف اپنی جھوٹی شخصیت بنانے کی خاطر, آپ یقین کریں, تھوڑا سا آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں تو آپ کی شخصیت گرنے کی بجائے آپ کی عظمت میں اضافہ ہوگا. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. امیر المومنین فرماتے ہیں قیمت و کل امرین ما یحسنہ. آپ دیکھیں مولا کہتے کیا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کی جو ورتھ ہے, ہر شخص کی جو قیمت ہے, دیکھیں ہماری ہر ایک کی اپنی ایک ورتھ ہے, اس کی ورتھ اس کی لائکس اور ڈس لائکس کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں کہ یہ شخص لائک کس کو کرتا ہے, آپ دیکھیں کہ یہ ڈس لائک کس کو کرتا ہے, آپ دیکھیں کہ یہ اچھا کس کو سمجھتا ہے, آپ دیکھیں یہ برا کس کو سمجھتا ہے. آیا یہ علم کی طرف جاتا ہے یا جہالت کی طرف جاتا ہے, آیا یہ ایموشنز کی طرف جاتا ہے یا انٹلیکچوئل اس کی طرف جاتا ہے. تو امیر المومنین کہتے ہیں ہر ایک کی ورتھ جو ہے اس چیز سے ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے. تو کتنا مولا کائنات ہمیں جو ہے وہ اس لحاظ سے اہم ایشوز کی طرف ہمیں اشارہ کرتے ہیں. تو جس وقت ہم اپنی گفتگو کو میں بالکل اختتام پہ لے کر آیا ہوں کہ اس کا نتیجے میں ہوتا کیا ہے, یہ جو جس کی وجہ سے ہم علم کے بغیر چیزوں کو ڈینائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, وہ یہ. نمبر ون, ایک تو ہم دوسروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. یعنی ایک شخص ہے, میرا حق آپ کے اوپر ہے, آپ کا حق میرے اوپر ہے, میرا فرض ہے کہ میں آپ کو رسپیکٹ دوں, آپ کا فرض ہے میں آپ مجھے رسپیکٹ دیں. یہ جو رسپیکٹ فل ریلیشن شپ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہ میں آپ کی توہین کروں, نہ میں آپ کو ہرٹ فل ہوں آپ کے لیے, نہ آپ میرے لیے ہوں. میں آپ کو دیکھ کے اپنے آپ کو سیف فیل کروں, آپ مجھے دیکھ کے اپنے آپ کو سیف فیل کریں. لیکن اگر آپ فوراً علم کے بغیر فٹافٹ آپ جج کرنا شروع کر دیں گے, ججمنٹ پاس کرنا شروع کر دیں گے دوسروں کو, تم غلط ہو میں ٹھیک ہوں, اس کے نتیجے میں آپ دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. نمبر ون. دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ جو شخص مستحق ہے اس کو ہم اس کا حق نہیں دیتے, اور جو مستحق نہیں ہے ہم اس کو وہ حق جو ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم دوسروں کی عزت سے کھیلتے ہیں, دوسروں کی آبرو سے کھیلتے ہیں, دوسروں کی ڈگنیٹی سے کھیلتے ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ معاشرے میں خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ ان کو جو ہے وہ ڈسکریج کرتے ہیں. جب ہم ڈسکریج کرتے ہیں, کیوں ڈسکریج کرتے ہیں؟ اس لیے کہ علم سے ہمارا تعلق نہیں ہے, نالج سے ہمارا تعلق نہیں ہے, بلکہ ہم جو ہے فوراً جو ہے حکم دینے بیٹھ جاتے ہیں, بجائے اس کے ہم سوچیں کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. تو اس کے نتیجے میں جو خدمت کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے دل سرد ہو جاتے ہیں اور ڈسکریج ہو جاتے ہیں. اور ایک اور چیز, یہ ساری چیزیں روایات میں ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, وقت کم ہے میں روایات کو نقل نہیں کر رہا. یہ جو ریومرز ہوتے ہیں, یہ جو گوسپنگ ہوتی ہے, یہ آپ اس کو فروغ دیتے ہیں, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جہاں نالج نہیں ہوتی, جہاں علم نہیں ہوتا, وہاں پر جو ہے وہ ریومرز شروع ہو جاتے ہیں. ہم یہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں جب ہم جو ہے وہ رکتے نہیں ہیں, فالو نہیں کرتے ہیں علم کو, تو اس کے نتیجے میں جو معاشرے میں تحقیق کی جو روح ہے, جو ریسرچ کی جو اسپرٹ ہے, وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگ جو ہے وہ ریسرچ نہیں کرتے, لوگ تحقیق نہیں کرتے, لوگ جستجو نہیں کرتے. آپ دیکھیں ایک بچہ جو ہے, آپ دیکھیں, بہت امپورٹنٹ میں مثال دینا چاہتا ہوں, ایک بچہ جو ہے اس میں سب سے اہم صلاحیت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فارسی میں جس کو کہتے ہیں کنجکاو, یعنی وہ ہمیشہ جو ہے وہ جستجو ہوتی ہے, ہمیشہ وہ چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہے, ہمیشہ وہ چیزوں کو حاصل تلاش کرنا, معلوم کرنا چاہتا ہے, لہٰذا وہ ہم سے کوسچن کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہی بچہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو ہمارے ماں باپ اس بچے کی اس صلاحیت کو تباہ کر دیتے ہیں. وہ صلاحیت کہ جو اللہ نے ہماری فطرت میں ہمیں دی ہے کہ ہم کس طرح سے زندگی میں چیزوں کو ایکسپلور کرنا سیکھیں نالج کی بنیاد کے اوپر, بالکل یہی مثال جو یہاں پر ہے کہ اگر ہم اس آیت پر عمل نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے سے بدبین کرنا اور نیگیٹو اوپینین جو ہے وہ فارم کرنا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس آیت کی روشنی میں ہمیں نظر آتی ہیں. اور اگر انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں بہتر سے بہتر طور پر سمجھ سکیں, اس کی آیات کو, انبیاء کے مشن کو, ان کی تعلیمات کو, اہل بیت کی تعلیمات کو, ہم اس میں جو اخلاقی نکات ہیں, اس میں جو انسانی اور الہی اور اسپریچول پرنسپلز ہیں, ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے ان مجالس میں کوشش کی کہ تھوڑا سا آپ حضرات کو جو ہے وہ یہ والا پرسپیکٹو دوں اور ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتے ہیں. بس عزیزان محترم, میں نے اپنی گفتگو کو ختم کیا. یہی وہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, ہمیں کربلا کے میدان میں اس کی مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے, آپ دیکھیے کہ شب عاشور کے جو واقعات ہیں, مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا, لیکن ایک چیز جو آج ہماری آج کی سپیچ سے متعلق ہے, امام حسین علیہ السلام نے اپنے کسی صحابی کو, اپنے کسی کمپینین کو جو ہے وہ دھوکے میں نہیں رکھا. امام حسین علیہ السلام نے شروع سے مدینہ سے لے کر کربلا تک کے پورے سفر کے اندر ہر قدم پر ان کو جو ہے حقیقت سے روشناس کرایا اور ان کو اپنا راستہ عقل اور منطق کی روشنی میں انتخاب کرنے کی طرف دعوت دی. امام حسین علیہ السلام آج کی رات حتیٰ ایک لائٹ بجھا کر تاریخ کر کے وہ کہتے ہیں کہ تاکہ تم میں سے کوئی شرمندہ نہ ہو, تم میں سے کوئی جو ہے اگر جانا چاہتا ہے, اگر بھاگنا چاہتا ہے, کیونکہ یہ میرے دشمن ہیں, یہ میرے تمہارے دشمن نہیں ہیں, اگر میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑ کے جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. لوگ ہمارے ہاں عام طور سے, یہ بھی میں ساتھ ساتھ اشارہ کرتا چلوں کہ یہ میری اپنی سوچ ہے, ہو سکتا ہے وہ غلط ہو, آپ لوگ بعد میں تصحیح فرمائیے گا, ہمارے ہاں یہ پوری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس رات کوئی بھی امام حسین کے جو ہے وہ خیمے سے نہیں گیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہے, نہیں ہے ایک آدھ شخص کے بارے میں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سارے کے سارے واقعے چلے بھی جاتے, کیا امام حسین کی عظمت میں کمی آتی یا ان کی عظمت میں مزید ان کی بڑھ جاتی؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جس کے اوپر ہم توجہ نہیں کرتے. امام حسین کی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہ ثابت کریں کہ کوئی نہیں گیا تو اس سے امام حسین کی عظمت بڑھے گی. میں کہتا ہوں اگر امام حسین اکیلے بھی رہ جاتے اور کوئی بھی ساتھ نہ دیتا تو تب بھی اس سے بڑھ کر کیا امام حسین علیہ السلام کی عظمت ہوتی؟ تو عزیزان محترم, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب سب شہید ہو چکے, اب نہ قاسم ہیں, نہ عباس ہیں, نہ علی اکبر ہیں, اب کوئی بھی موجود نہیں ہے, نہ اصحاب ہیں, نہ جوانان بنی ہاشم ہیں, بس عزیزان محترم کربلا میں امام حسین کی آواز گونجتی ہے صحرائے کربلا میں، حل من ناصر ینصرنا، ارے کوئی ہے جو میری مدد کو آئے. عزاداروں، اس آواز کا بلند ہونا تھا، ادھر سے خیمے میں سید سجاد ایک مرتبہ وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے میدان کربلا میں آئے. روکنے والوں نے روکنے کی کوشش کی، کہا نہیں میرے بابا مجھے بلا رہے ہیں، میرے بابا حل من ناصر ینصرنی کہہ رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نے ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم سید سجاد کو واپس خیمے میں لے جاؤ. بس عزاداروں، یہ ایک طرف تھا، اور دوسری طرف ایک مرتبہ جو کوہرام تھا خیموں کے اندر، اس کی آواز امام حسین علیہ السلام کو آئی. حل من ناصر ینصرنا کی آواز کا بلند کرنا تھا. ایک مرتبہ حسین خیمے میں تشریف لائے، کہا کہ یہ کوہرام کیسا ہے؟ تو ایک مرتبہ زینب نے آگے بڑھ کے کہا کہ بھیا، جب سے آپ نے کربلا میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی ہے، اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا ہے. بھیا، ماں گود میں لینا چاہتی ہے، یہ گود میں نہیں آتا. پھپھیاں گود میں لینا چاہتی ہیں، یہ بچہ نہیں آتا. بس عزاداروں، یہ سننا تھا تو حسین نے علی اصغر سے معلوم نہیں کس طرح اشاروں میں بات کی. تاریخ یہ لکھتی ہے، ارباب مقاتل یہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ یہ بچہ ہمک کر حسین کے بابا کے جو ہے وہ گود میں آ جاتا ہے. عزاداروں، جب حسین لے کر در خیمہ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر رباب موجود ہیں. رباب نے کہا کہ مولا، اس بچے کو لے کر کہا جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں لے کے جا رہا ہوں کہ شاید اس کو کوئی پانی پلا دے. یہ سننا تھا کہ رباب نے یہ کہا کہ بھیا، میں آخری دفعہ زیارت کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ یہاں سے جو بھی میدان کی طرف گیا وہ پھر واپس نہیں آیا. عزادارو، حسین نے رباب سے کہا، اے رباب، اس سے پہلے جو بھی گیا وہ جنگ کرنے کی نیت سے گیا تھا، لیکن یہ بچہ تو جنگ کرنے کی نیت سے نہیں جا رہا. شاید دشمن اس پر رحم کھا جائے، شاید دشمن اس کو پانی دے دے. عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین اس بچے کو لے کر چلے. ادھر فوج اشقیہ میں یہ چیمگوئیاں ہونی شروع ہوئیں. کسی نے کہا کہ حسین کسی جنگ کے موڈ سے نہیں آ رہے، کسی نے کہا کہ حسین قرآن اپنی گود میں لے کر آ رہے ہیں. عزاداروں، جب میدان کربلا کے وسط میں پہنچے، ایک مرتبہ اپنی ابا کو پلٹ دیا اور دشمن کو خطاب کیا، اے قوم جفاکار، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بچہ معصوم ہے، یہ بچہ پیاسا ہے، اگر تم ہمیں پانی نہیں دیتے تو اس بچے کو پانی دے دو. لیکن کوئی آواز اس لشکر یزید سے نہ آئی. یہ سننا تھا، ایک مرتبہ ہمارے مولا اور آقا نے کہا کہ سنو، اگر تم عرب ہو تو تم مہمان سمجھ کے اس کو پانی پلا دو، اگر تم جو مسلمان ہو تو نواسۂ رسول سمجھ کے پانی پلا دو، تو ایک مرتبہ اور انسان ہو تو انسانیت کے ناطے پانی پلا دو. عزاداروں، کوئی آواز نہ آئی. حسین نے بچے کو زمین کربلا پر رکھ دیا اور یہ کہہ کے رکھ دیا، ارے میرے علی اصغر، شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں تیرے بہانے خود پانی پی لوں گا. ایک مرتبہ زمین کربلا پر بچے کو رکھا، لیکن پھر بھی دشمنوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا. حسین نے بچے کو گود میں لیا، ایک مرتبہ علی اصغر سے کہا، اے علی اصغر، مجھے لگتا ہے کہ یہ میری بات پر اعتبار نہیں کر رہے. اے علی اصغر، تو خود ان کو بتا دے کہ تو کتنا پیاسا ہے. عزاداروں، تاریخ بتاتی ہے کہ علی اصغر نے اپنی زبان کو اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھیرنا تھا. ادھر لشکر یزید میں کوہرام مچ گیا. عمر سعد نے ہرملا سے کہا، اے ہرملا، اقتال کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ادھر سے سیز شعبہ تیر آیا اور یہ بچہ بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے، جب حسین در خیمہ پر پہنچے، رباب کو آواز دی، قبل اس کے کہ رباب آتی، چھوٹی سکینہ در خیمہ پر آئی، کہا کہ بابا، کیا آپ علی اصغر کو پانی پلا لائے؟ بابا، میں بھی تو آپ کی بچی تھی، بابا میں بھی تو پیاسی تھی.
उधर रुबाब ने देखा, अबा को पलटा, एक मर्तबा तड़प कर कहा, क्या इतने छोटे बच्चे को भी कोई ज़िबा करता है। अला लानतुल्लाह अला कौमि ज़ालिमीन।
कहते थे ज़ैनब तुम